بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، منظومة البيقونية في شرح كدرس جاري هي اور یہ دوسری نشست ہے اور ہم پہنچے تھے مصنف کے اس قول پہ، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. اب شیخ صاحب جو ہیں حدیث کی ایک اور قسم کی بات کرتے ہیں، الحدیث الشاذ. شاذ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ شاذ حدیث کون سی ہے، اور یہ متن میں تقریباً نمبر 20 جو لفظ ہمیں بیان کیا گیا ہے، اب اس شاذ کی تعریف کیا ہے. الشاذ هو ما رواه ثقة مخالفا لمن هو ارجح منه. شیخ عثمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثقہ شاذ روایت کی تعریف میں یا شاذ حدیث کی تعریف میں، شاذ وہ حدیث ہے جس میں ثقہ ان کی مخالفت کرے جو ان سے زیادہ ثقہ ہوں. کیا مطلب ہے؟ اب ہم نے کہا کہ حدیث کی پانچ شرطیں ہیں، صحیح حدیث کی پانچ شرطیں ہیں. سب سے پہلے عدل ہو، دوسری تام الضبط ہو، تیسری اتصال السند ہو، چوتھی خلا من الشذوذ. اب چوتھے شرط پہ ہم بات کر رہے ہیں. شذوذ کیا ہے؟ شذوذ سے مراد یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی ہے، وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں ایک معروف حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کرتے ہیں کہ جہنم میں خالی جگہ رہے گی، جب جہنم میں لوگ سارے چلے جائیں گے تب بھی جہنم میں خالی جگہ رہے گی، خالی جگہ رہے گی. تو ایک روایت میں سے بخاری ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اپنا قدم رکھیں گے اور پھر جہنم کہیں قط قط، اس سے پہلے کیا کہیں گے، حل من مزید. تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے تو پھر ینزل بعضها على بعض، ختم ہو جائے گی اور کہے گی اب بس ہے مکمل ہو گئے. میں سے بخاری دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو خالی جگہ ہے جہنم میں اللہ تعالیٰ اسے پر کرے گا، خاص لوگوں کو پیدا کر کے جہنم کے لیے. یہ بھی سے بخاری کی روایت ہے. اب دونوں روایات آپس میں ظاہر ٹکرا رہی ہیں کہ نہیں؟ ٹکرا رہی ہے نا. دونوں روایت کا موضوع ایک ہے نا، کہ جہنم میں خالی جگہ ہے. ایک روایت میں خالی جگہ پر ہوگی اللہ تعالیٰ کے قدم سے، دوسری روایت میں خالی جگہ پر ہوگی، خاص لوگوں کو پیدا کیا جائے گا جہنم کے لیے. تو یہ دیکھا گیا ہے جب تحقیق کی ہے، اور سند دونوں صحیح صحیح بخاری کی روایت ہے، دونوں صحیح بخاری میں ہیں. صحیح بخاری کی شرط کیا ہے؟ سند شرط ہے، متن کی شرط نہیں ہے. یعنی متن میں آپ کو اختلاف مل سکتا ہے اور شاذ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، تو سند کے اعتبار سے صحیح، اسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے. جب اس حدیث کو دیکھا گیا ہے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس روایت سے نسل جماعت نے اللہ تعالیٰ کے قدم کی صفت کو بھی اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قدم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے صفات کے باب میں. اور جس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو خاص لوگوں کو جنم کے لیے پیدا کرنا یعنی شریعت کی بنیاد سے ٹکراتی ہے بات. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جس روایت میں اللہ تعالیٰ قدم کا ذکر ہے اس میں جو ثقہ راوی ہے اس سے زیادہ ہے جس روایت میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے خاص لوگوں کو کیا جائے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوا رحمک اللہ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو روایت جس میں خالی جہنم کے خالی کو پر کیا جائے گا خاص لوگوں کو پیدا کر کے، اس وقت یہ شاذ روایت ہے، اور یہ روایت جس میں اللہ تعالیٰ قدم کا ذکر ہے یہ محفوظ روایت ہے. تو شاذ روایت کیا ہے؟ کہ کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، واضح ہے، اسے کہتے ہیں شاذ. تو صحیح کے لیے کیا شرط ہے؟ خلا بن الشذوذ، شاذ نہیں ہونی چاہیے. سند تو ٹھیک ہو گئی نا، کیونکہ جب صحیح حدیث ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سند کو متن دونوں کو دیکھا جاتا ہے. حدیث سند متن پہ مشتمل ہے نا، اب سند متصل ہے، راوی بھی عدل ہے، تام الضبط ہے کہ نہیں، تین چیزیں تو شرطیں آ گئی ہیں، لیکن شاذ ہے تو حدیث کون سی ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اچھا شاذ. اب یہ حدیث جو ہے بخاری، کیوں ضعیف حدیث ہے؟ کیونکہ اس میں چوتھی شرط جو ہے مسنگ ہے, شاذ حدیث ہے. اور شرط کیا ہے؟ خلا من الشذوذ, شذوذ سے خالی ہونی چاہیے, پاک ہونی چاہیے. ٹھیک. وما يخالف الثقة فيه الملأ فالشاذ. تو شاذ کون سی ہے؟ کوئی ثقہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے. یہ عدد کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسی روایت میں تین ثقہ ہے, اس میں دو ثقہ ہیں. ایک تو ثقات یعنی دو راویوں کے تناسب میں, یہ زیادہ ثقہ ہے کم ثقہ ہے, یا یہاں پہ دو ثقہ ہیں پہ تین ثقہ ہے, تو عدد کے اعتبار سے بھی شاذ ممکن ہے دونوں اعتبارات سے. پھر مصنف فرماتے والمقلوب قسمان تلا ابدال راو براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم. المقلوب سوری 22 نمبر, اچھا اس سے پہلے آخر میں لکھا ہے آپ نے, چلیں مقلوب کو آخر میں بیان کریں, کیونکہ شمع عثیمین نے جو شرح کی اس میں بیان تو کیا ہے لیکن ایک ساتھ بیان نہیں کیا, تو اس کو ہم آخر میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے 20 کے بعد 21 المنکر. منکر روایت کی کیا تعریف ہے؟ منکر کی دو تین تعریفات ہیں, ان میں سے میں دو کا ذکر کرتا ہوں. منکر ہوا ما رواہ الضعیف مخالفا للثقہ. منکر روایت یہ وہ روایت ہے, یہ وہ حدیث جس میں ضعیف راوی ہو اور وہ ان کی مخالفت کر جو ثقہ ہو. اگر ثقہ کی مخالفت کر جو اس سے زیادہ ثقہ ہو, کون سی ہے؟ شاذ ہے. منکر روایت وہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف راوی مخالفت کرتا ہے ثقہ راوی کی, تو شاذ سے بھی گئی گزری ہے, منکر ہے. منکر کی دوسرا معنی ہے تو ضعیف, دوسرا معنی اگر کوئی بدعت راوی روایت بیان کرے یا فاسق روایت بیان کرتا ہے, کوئی فاسق بدعت کی روایت بھی منکر روایت ہوتی ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں. ہذا حدیث منکر یا منکر الحدیث, بعض محدثین کہتے ہیں کہ فلاں منکر الحدیث ہے, یعنی یا تو وہ ضعیف ہے اور مخالفت کرتے ثقہ کی, یا وہ فاسق ہے یا وہ بدعتی ہے, یعنی عدل نہیں ہے. 22 نمبر پہ والمحفوظ فاسق عدل نہیں ہے نا. والمحفوظ هو ما رواه الارجح مخالف لثقه دونه وهو مقابل للشاذ. جیسے میں نے کہا کہ محفوظ وہ روایت جو زیادہ ثقہ راوی روایت کرے ان کی مخالفت کرتے ہوئے جو ان سے کم ثقہ ہو, وہ شاذ کے برعکس ہے. شاذ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ثقہ اپنے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے. محفوظ کیا ہے؟ جو شاذ کی ضد میں ہے. یہ روایت شاذ ہے, دوسری جو دوسری روایت محفوظ ہے. محفوظ صحیح ہے, شاذ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. آگے جیسا فرمایا والفرد ما قیدته بثقة او جمع او قصن على رواية. 23 نمبر معروف, اچھا معروف بسنة. 23 نمبر معروف ہے. معروف کون سی روایت ہے؟ منکر کے جو منکر ہے اس کی ضد معروف ہے. شاذ کی ضد محفوظ ہے, منکر کی ضد الان معروف ہے. منکر کہتے کہ نہیں کہتے؟ جہاں پر منکر ہے وہاں پہ معروف ہے, دونوں ضد ہیں. جب محفوظ اس کی ضد شاذ ہے, جب شاذ کی ضد بیان کر دی ہے تو پھر کیونکہ یہ مصنف نے نہیں بیان کیا, باہر سے اس کو ایڈ کر لیا گئے فائدے کے لیے. منکر کون سی روایت ہے؟ اگر کوئی ضعیف ثقہ سے مخالفت کرے. اچھا ثقہ ضعیف کی مخالفت کرتا ہے تو معروف ہے. ثقہ ضعیف کی مخالفت کرتا ہے معروف ہے. ثقہ اپنے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے شاذ ہے. ثقہ اپنے سے کم ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے محفوظ ہے. ضعیف ثقہ کی مخالفت کرتا ہے منکر ہے. چار مختلف الفاظ ہیں, واضح ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ. والفرد 24 نمبر پہ فرد الغریب ہم پہلے بیان کر چکے. والفرد ان ينفرد راوی بالحدیث, راوی یعنی ان یروی الحدیث رجل فرد, یعنی فرد وہ ہے جسے صرف ایک ہی راوی نے روایت کیا ہو, پہلے بیان ہو چکا ہے. آگے جیسا فرماتے ہیں وما بعلت غموض او خفا معلل عندهم قد عرف. محدثین کے نزدیک جو کسی علت کی وجہ سے کوئی خلل ہو تو اسے معلل کہتے ہیں. المعلل کون سی روایت ہے؟ هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحه ولكن بعد البحث عنه يتبين ان في عله قادحه لكنها خفيه. معلل وہ حدیث ہے جو ظاہراً صحیح لگے مگر تحقیق کرنے پر یہ پتہ چلے کہ اس میں علت قادحہ چھپی ہوئی ہے. جیسے کہ مثال کو دے تدلیس, مدلس کی روایت, آپ دیکھتے کہ سند جڑی ہوئی ہے, اس میں محدثین جو ہیں وہ بھی ثقات ہیں, سند بھی جڑی ہوئی ہے, شذوذ بھی نہیں ہے, علت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مدلس راوی عن سے روایت کرتا ہے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ تدلیس کی قسمیں بیان کی ہیں, تدریس الشیوخ ہے, تدریس الاسناد ہے, تدریس التسوی ہے, تدریس کی پانچ اور قسمیں بھی ہیں, تدریس البلدان ہے, تدریس العطف ہے, تدریس القطع ہے. مثال کے طور پہ شخص کہتا ہے حدثنی فلان قال, پھر سانس روک لیتا ہے اپنا, قال حدثنی فلان, سانس کیوں روکی ہے؟ بیچ میں اس نے ایک کو گرا دیا ہے لیکن پتہ نہیں چلنے دیا, یہ قطع ہے. کہتا حدثنی فلان و فلان, جو پہلے ہے تو حدثنی, وہ جو عطف والا فلان ہے اسے نہیں سنا اس نے, تو دونوں کو شامل کر, جیسے یوں لگتا ہے دیکھنے والے کہ اس نے دونوں سے سنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سا العطف ہے. تو دل سے بلدان کیا ہے کہ کسی ایسے شہر کا نام ہے جو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو لیکن یوں ظاہر کرتا ہے میں اس شہر میں بھی گیا ہوں, سفر میں نے کیا ہے. سبحان اللہ. الغرض, تو یہ مختلف قسم تدریس کی. تو تدریس اگر راوی محدث, راوی جو ہے وہ مدلس ہو اور عن سے روایت کرتے حدیث ضعیف ہے, اور محدثین یہ پریشان نہ ہو کہ محدث ہے اور یہ فقہ بھی ہے لیکن پھر مدلس بھی ہے, کون دیکھے گا؟ یہ سب کام ہو چکا ہے. یعنی سفیان ثوری بھی مدلسین میں سے, مثال دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا؟ عن سے روایت کرتے ضعیف ہے, تو شرط ہے مدلس کے لیے کوئی حدثنی سے یا براہ راست سماع کے کوئی ثبوت پیش کرے تو روایت صحیح سمجھی جائے گی. اگر وہ ان سے روایت ان سے کرتا ہے معنن یا معنن تو پھر ضعیف روایت ہے, ٹھیک ہے. اب پانچویں شرط ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ, صحیح کہ پانچویں شرط کون سی ہے؟ کہ علت قادحہ نہ ہو. تدلیس میں پہلی شرط پوری ہے کہ نہیں؟ رواہ العدل, عدل ہے. سفیان ثوری کیا ہے؟ عدل ہے, تام الضبط ہے, اچھا سند متصل ہے شروع سے آخر تک, ٹھیک ہے. اچھا اچھا اس مثال دیں, سفیان بن عیینہ بھی مدلسین میں سے ہے, سفیان دونوں مدلسین میں سے ہے. صرف بخاری کی روایت کو لے لیتے جو ہمارے پاس ہے, کہتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا حمید عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری. اگر یہاں پر عن سے روایت ہوتا ہے عن سفیان تو ضعیف ہوتی, تو حدثنا سے براہ راست سنا ہے تو تدلیس ختم ہو گیا ہے. یہ جو شبہ تدلیس کا تھا کہ اس نے کچھ چھپایا ہے, نہیں, اب یہ بات واضح ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب پہلی شرط موجود ہے, سفیان الثوری جو ہے, سفیان بن عیینہ جو ہے ثقہ ہے, عدل ہے, تام الضبط بھی ہے, سن متصل ہے کہ نہیں شروع سے آخر تک حدیث کی, اچھا شاذ ہے, نہیں ہے, اس کی ضد میں کوئی اور روایت نہیں ہے, یعنی ہم اس کی روایت کو دیکھتے ہیں پھر اس کے طرق جمع کرتے ہیں, شاذ کے لیے دوسری تیسری چوتھی طرق دیکھتے ہیں, مختلف سند سے دیکھتے ہیں اس معنی کی حدیث اور کسی روایت کی ہے کہ نہیں کیا ہے, سب کو جمع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تضاد ہے کہ نہیں, اگر ٹکرا رہی ہیں تو جو ثقہ راوی ہیں زیادہ وہ محفوظ ہے, جو کم ثقہ ہے وہ شاذ ہے. پہلے سب سے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں تضاد نہ ہو, کنٹرڈکشن ہو, ہمیں لگ رہا ہو, جمع نہیں ہو سکتی پھر ہم دیکھتے ہیں ترجیحات کو, نہیں ترجیح کوئی ہو سکتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاذ روایت ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلی شرط عدل ہے, تام الضبط بھی ہے, سر متصل ہے کہ نہیں حدیث میں, متصل ہے, شاذ ہے, نہیں ہے, کوئی علت ہے. علت کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہے اگر عن ہو تو فوراً فوکس ہو جاتا ہے, عن سے روایت ہے اس حدیث میں نہیں ہے, اس لیے اس کو علت کے بارے میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے, تو حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر عن سے روایت ہوتا تو دیکھتے فوراً حدیث کون ہے. اگر امام بخاری فرمائے عن حمید عبداللہ بن الزبیر, امام بخاری مدلس نہیں ہے, عن سے روایت کرے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. عن قال البخاری عن حمید, مثال کے طور پہ امام بخاری اگر عن سے کہتا ہے یا حمید عن سے روایت کرتا ہے تو یہ مدلسین نہیں ہے, اس لیے عن سے روایت لی جاتی ہے. لیکن اگر راوی مدلس اور عن سے روایت کرتا ہو تو یہ علت ہے, یعنی پانچویں شرط اس میں مسنگ ہے, ٹھیک ہے نا؟ پانچویں شرط مسنگ ہے تو حدیث ضعیف سمجھی جائے گی, ضعیف شرط نہیں ہے نا. پانچوں شرطوں میں سے ایک شرط میں تو حدیث ضعیف ہے, صرف ایک کی گنجائش ہے, تام الضبط, خفیف الضبط تو وہ حسن ہو جاتی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہاں ہاں اگر عن سے روایت ہو تو پھر سفیان کہے عن یحیٰ، اپنے استاد سے عن سے روایت کرے تو ضعیف روایت ہے کیونکہ مدلس ہے. نہیں جو نہیں نہیں مدلس کون ہوتا ہے؟ جو اپنے استاد سے عن سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سفیان بن عیہ مدلس ہے. اگر یحیٰ سے عن سے روایت، یہاں پہ اس میں مثال میں کیا ہے؟ قال حدث سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری، تو حدثنا ہے. اگر سفیان یہ کہے کہ عن یحیٰ تو ہم کہیں یہ ضعیف ہے. بس سمجھ آئے؟ مدلس کون ہے؟ سفیان مدلس ہے نا، سفیان مدلس ہے، خود تدلیس سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اس کا استاد ہے جب اس سے نقل کر، شاگرد سے نہیں، شاگرد تو پھر وہ اپنے استاد سے نقل کرتا ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں الحمد عبداللہ بن زہیر مدلس نے اگر عن سے روایت کرتا سفیان سے تو صحیح ہے، کیونکہ سفیان کو عن نہیں کہنا چاہیے، مدلس کو عن یا ان نہیں کہنا چاہیے. وہ عن یا ان سے روایت کرتا ہے تو پھر روایت کوشچنیبل ہو جاتی ہے، شک میں پڑ جاتے، شک میں بات پڑ جاتی، شک کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا جاتے. دین یقین پر قائم ہے، شک پہ قائم نہیں دین اسلام. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بشرط یہ کہ وہ مدلس نہ ہو. مدلس ہے تو حدثنا سے کرے، یا انبانا یا اخبرنا. اگر مدلس نہیں تو کرے عن سے، کیا مسئلہ ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی. محدثین کو پتہ چل گیا، تدریس کیسے پتہ چلتا ہے؟ دو طریقے ہیں، یا تو خود کہے جیسے سوام بن عیینہ، یہ وہ مدلس ہے، خود کہتے ہیں میں نے تدریس کی فلان جگہ پہ، خود کہتا ہے. کیا بتایا تو ہے یار، مدلس تدلیس کا لفظ جو ہے یعنی کسی چیز کو عیب کو چھپا کر پیش کیا جائے. اور میں نے مثال کے طور پہ تدلیس کی کیوں ضرورت پڑ گئی، مثال دیتا ہوں میں. امام بخاری کے ہم تین شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم سب نے براہ راست امام بخاری سے سنا ہے. ایک مرتبہ 10 دن کی چھٹی پر ہمارے ابو بلال کے چلے گئے، ابھی جا بھی رہے چھٹی پہ الحمدللہ، خیریت سے جاؤ خیریت سے واپس آئے. ان 10 دن میں جو حدیث ہم امام بخاری سے براہ راست سنی ہے، مثال کے طور پہ، یہ تو محروم ہو گیا نا، نہیں سنی نا. یہ واپس آتے ہیں چھٹی کے بعد اور ہم سے پوچھتے ہیں امام بخاری نے کتنی حدیثیں سنائی؟ ہم نے کہیں 50 حدیثیں سنائی، مثال کے طور پہ. اب اگر جناب کیونکہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور وہ کہتے ہیں حدثنی البخاری اور وہ حدیث پیش کرے جو انہوں نے براہ راست نہیں سنی، جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ ان کے سارے حدیثیں ختم، صرف وہ نہیں جو جہاں پہ جھوٹ بولے، سارے کا سارا ختم، ان پہ کانٹا لگ جاتا کہ ضعیف راوی ہے. کیوں؟ جھوٹ بولا نا، کذاب راوی ہے کہ جھوٹ سے کام لیتا ہے. آگے آئے گا متروک، یعنی جو حدیث میں نہیں آگے پیچھے جھوٹ بولتا ہے متروک ہے، اور جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہے وہ کذاب راوی ہے، اس کی روایت جو ہے وہ موضوع روایت ہوتی ہے. الغرض تو پھر کیا کریں گے؟ وہ یا تو عمران بھائی کا نام لے کے کہیں گے حدثنی عمران قال حدثنی البخاری، صحیح ہے کہ نہیں؟ سچا ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر یہ کہ عن البخاری، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے، عن سے سچ ہے کہ نا، لیکن براہ راست تو نہیں سنا، حدثنی کہتے تو جھوٹا ہے. عن سے عن البخاری صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. لیکن جب عن سے روایت کرتا ہے اور مدلس نہیں ہے الحمدللہ، روایت صحیح ہے کہ نہیں؟ روایت صحیح ہے. کس سے سنا ہے؟ ثقہ سے سنا ہے تو روایت صحیح ہے. اگر مدلس اور عن سے روایت کرے تب پکڑ ہوگی، ہم کہیں ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے. ضرورت کیا پڑ گئی ان سے روایت کی؟ حد جانتے ہیں سند علی کی ہم نے بات کی، اب امام بخاری اور ان کے بیچ میں کوئی ہے؟ بیچ میں کوئی نہیں، براہ راست سنتے ہیں نا. لیکن یہ حدیث انہوں نے امام بخاری سے براہ راست نہیں سنی، تو بیچ میں عمران آ گیا، ابو حذیفہ بیچ میں آ گیا. اب سند علی نازل ہے، ایک درجہ نیچے ہوئی نا، اب یہ سند کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ان البخاری، ان البخاری روایت کریں گے. تو عند البخاری تو صحیح ہے، ثقہ ہے، مدلس نہیں ہے، روایت صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر مدلس ہے، یہاں پہ مسئلہ ہو گیا، حدثنی کہتے ہیں جھوٹ ہے، روایت گئی، عن سے روایت کرے تب بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تدلیس کے مختصر سے یعنی معنی ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهل الفن. اگلی حدیث مضطرب حدیث ہے، نمبر 26. المضطرب کون سے حدیث؟ هو الذي اختلف الرواة في سنده او متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. مطلب وہ حدیث ہے جس میں راویوں کا اختلاف ہو جائے اس کی سند یا متن میں اس طرح سے کہ ان کے بیچ نہ ہی جمع ممکن ہو اور نہ ہی ترجیح. ایک روایت ایک سند سے آئی ہے, دوسری روایت دوسری سند سے آئی ہے, تیسری سند سے آئی ہے, موضوع ایک ہے تو اس کو جمع کیا جاتا ہے جب موضوع ایک ہے. یہ دیکھا گیا کہ ان میں سند جو ہے مختلف ہے. بعض اوقات جو محدث ہے وہ کسی سے روایت کرتا ہے یہی حدیث, اور بعض کو اس کے استاد سے کرتا ہے, یا بعض وہ اس کا استاد کسی اور سے کرتا ہے. تو سند میں اضطراب ہو سکتا ہے, متن میں بھی اضطراب ہو سکتے ہیں. اور بعض کو متن میں دیکھا جاتا ہے کہ متن کے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں حدیث میں. مثال کے طور پہ ایک روایت میں آیا ہے, اور اچھا اضطراب اگر حدیث کی بنیاد میں ہے تب حدیث مضطرب ہوتی ہے اور مضطرب حدیث ضعیف ہوتی ہے. اگر اصل اسے ہم کہتے ہیں حدیث کا بنیادی پیغام کیا ہے, کیوں جاننا لازمی ہے کہ حدیث کا پورے کا پورا دار و مدار اس بنیادی پیغام کی طرف گھومتا ہے. اگر حدیث سود کے تعلق سے مثال کے طور پہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 10 دینار ہے, دوسرے میں 20 دینار ہے, تیسرے میں 25 دینار. اب 10 یا 20 یا 25 ہے, تینوں میں سے ایک تو ہے نا. اب راوی کیونکہ بشر ہے ثقہ تو ہے لیکن اس سے بھی سو ہو سکتا ہے, تو اس نے 20 کہا دوسرے نے 10 کہا, تو فرق ہے کہ نہیں؟ اضطراب تو ہے لیکن یہ اضطراب معتبر ہے غیر معتبر ہے؟ غیر معتبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل بات سود کی ہے, سود تو ثابت ہو گیا ہے, اصل پیغام تو مل گیا ہے. اب 10-20 کا جو اختلاف ہے اس کی گنجائش ہے, لیکن اگر حدیث کی بنیاد میں ہی اختلاف ہے کہ بنیاد پیغام میں ہی اس کا اختلاف ہے اور اضطراب ہے تو ایسی روایت ضعیف سمجھی جاتی ہے. تو مضطرب وہ حدیث ہے جو ایک سے زیادہ طریقے سے بیان کی گئی ہو اور سب طریقوں میں اختلاف ہو اور تواد سامنے آ جائے, اور یہ تواد اس وقت ہے جب کہ نہ جمع کیا جا سکے نہ کوئی ترجیح ہو. کانٹرڈکشن ہے باقی رہتی ہے, اور جمع نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی کوئی اور ترجیحات میں سے کوئی ترجیح کام آتی ہے. تو یہ مضطرب حدیث ہے. جی ہاں, یہ حدیث سارے ضعیف ہو گئی کیونکہ سب کو جمع کیا جاتا ہے. میں نے کہا محدثین اس معنی کی حدیث کو جمع کرتے ہیں ایک ساتھ, پھر اس کو دیکھتے ہیں, آخر میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ سارے مضطرب ہیں, آپس میں ان کا کچھ جوڑ نہیں بن رہا, سب بالکل کوئی مشرق میں مغرب کی بات ہو رہی ہے, آپس میں جوڑا بھی نہیں جا سکتا ان کو, اسے مضطرب حدیث اور یہ ضعیف حدیث ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصلت. مدرج حديث نمبر 27, المدرج هو ما ادخله احد الرواة في الحديث بدون بيان. مدرج وہ ہے جس میں کسی ایک راوی نے بغیر کچھ بیان کیے حدیث میں کچھ داخل کیا ہو. مدرج ادراج یعنی داخل کرنا, اور ایک راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صحابی ہیں, تابعی ہیں, پھر اس کے بعد پھر آخر تک جو مصنف ہے امام بخاری یا کوئی اور مصنف ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں, جو راوی اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دیتے ہیں حدیث کے لفظ میں. دیکھا جائے تو غلط بات ہے کہ نبوت کے الفاظ میں کیسے یہ ممکن ہے, لیکن بعض اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کیسے؟ مدرج یا تو شروع میں ہوتا ہے یا درمیان میں آخر میں, تین قسمیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں صحیح بخاری میں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, معروف حدیث ہے کو, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے یتحنث فی غار حراء, وحی سے پہلے غار حراء میں یتحنث فی غار حراء, فرماتی ہیں یعنی یتعبد فی غار حراء. یتعبد کا لفظ حدیث کا نہیں ہے, یہ مدرج ہے. کس کا قول ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے. کیوں؟ اس لفظ کو بیان کرنے کے لیے کہ یتحنث نئے لفظ ہے, ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھنا ہے, اس لیے یتحنث یعنی یتعبد فی غار حراء. ٹھیک ہے, یہ مدرج ہے. اچھا دوسری مثال, ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کو پہچانا جائے گا غر التحجیر سے. غر یہ جگہ ہوتی ہے گھوڑے کی, گھوڑے کے سفید اگر پیشانی پہ ہو پغور, تحجیر کہتے ہیں پاؤں کے سفیدی کو, گھوڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو میں پہچانوں گا اپنی یعنی میدان محشر میں غرور تحجیل سے, جو وضو کی وجہ سے چہرے دھوتے تو چہرے میں چمک ہوتی ہے, ہاتھ اور پاؤں دھوتے تو ہاتھ اور پاؤں بھی چمک جاتے ہیں, تو ان چمک سے میں پہچانوں گا اپنی امت کو. تو حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تم میں سے جو ان کو زیادہ دھو سکے تو دھو لے, اپنے غرور کو جو زیادہ کر سکے تو کرے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, انہیں حدیث تو بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, لیکن بیچ میں کوئی ڈیش, کوئی کوما, کوئی کالون یا کوئی بریکٹ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کرتے کرتے اپنی راوی بیچ میں شامل کر دی ہے, اپنے شاگرد کو بتاتے ہوئے کہ تم میں سے جو اسے زیادہ کرنا چاہتے زیادہ کر لے. کیا زیادہ کرے؟ یعنی جب دھو رہے ہاتھ دھوئے تو اوپر تک دھو لے, اور خود بھی جب وضو کر سر بھرا تو اوپر تک دھو لیتے, آستین تک بازو کا دھو لیتے, اور جب پاؤں دھوتے تو پنڈلیوں تک دھو لیتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ غرور تحجیل اچھی بات, میں زیادہ دھوؤں گا تو پھر زیادہ چمک ہوگی. یوں کی رائے ہے, اگرچہ بات سمجھ کی اس مخالفت بھی کی ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم نے وہاں تک دھونا ہے, اس سے زیادہ سے مراد نہیں. حدیث سے مراد ہے وضو بہترین طریقے سے کرنا ہے, جو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے. الغرض تو یہ مدرج ہے, اور مدرج اگر معنی تبدیل ہو جاتا تو ضعیف ہے. یہ حدیث اہرے کی حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے, ضعیف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث کی مخالفت اس میں نہیں ہے, انہوں نے اپنی رائے تو بیان کی ہے. تمہیں سے زیادہ کرنا چاہے تو کرے, تو زیادہ سے یعنی مزید مضبوط کرے, یا دھونے کو زیادہ کرے. دھونے کو زیادہ کرنا درست نہیں, تو اپنا عمل ہے. اور محدثین دیکھیں کہ کتنی محنت کی ہے, جو نبوت کے الفاظ ہیں وہ الگ کیے, اگرچہ روایت میں الگ الگ نہیں ہے. یہ بریکٹ خود لگائے محدثین نے کہ یہ الفاظ جو ہیں صرف ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ مدرج ہے. تو مدرج حدیث اگر سند میں ادراج ہو, کسی اور سند میں لے کے آئے تب اچھا. مدرج سند میں بھی ہوتا ہے کہ سند میں کسی اور کو شامل کر دیا جائے, ضعیف ہے, اس نے سنا نہیں ہے کہ جو ضعین ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں سند خود جوڑتے ہیں, بعض میں خود ادراج کر لیتے, تو پتہ چل جاتا محدثین کو الحمدللہ کام ہو چکا ہے اس پہ. یا بطن میں ادراج ہے, جس کی میں مثال دے چکا ہوں, اگر معنی کو بالکل ختم کر دیتا ہے, معنی کی مخالفت ہے تو ضعیف ہے, اور اگر معنی برقرار رہتا ہے تو صحیح روایت سمجھی جاتی ہے. آگے شیخ صفا, کوئی بھی ہو تاب, امام زہری کئی مرتبہ اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتے ہیں حدیث کی وضاحت کرنے کے لیے. اسے کئی مثالیں, وقت نہیں میرے پاس, کئی مثالیں ہیں. راوی جب حدیث بیان کرتا اپنے شاگرد کو, تو بعض اوقات شاگردوں کو سمجھانے کے لیے وضاحت کر دے. جب جیسے ہم عربی نووی میں حدیث پڑھتے پڑھتے بعض اوقات دو لفظ اپنے طرف سے بیان کر دیتے ہیں معنی بیان کرنے کے لیے, کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. کیوں؟ ہم اردو میں ترجمہ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اردو کا لفظ یعنی حدیث کا لفظ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہیں ہے. عربی میں بیان کریں اگر اور یہ وضاحت نہ کریں کہ حدیث کا حصہ ہے کہ نہیں, تو مدرج ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وما روا کل قرین عن اخی مدبج فاعرف حقا وانتخ, 28 نمبر پہ المدبج, مدبج کا معنی روایت الاقران کل منهم عن الاخر. مدبج وہ حدیث ہے جب ساتھیوں نے ایک دوسرے سے روایت کیا ہو. قرین کہتے ہیں ایک استاد کے شاگردوں کو, امام بخاری کی جو شاگرد ہیں وہ آپس میں قرین ہیں. جب ایک قرین دوسرے سے روایت کرے, صرف میں نے روایت ابو بلال سے کیا, تو یہ روایت القرین ہے, یہ قرین ہی, اسے روایت القرین کہتے ہیں, قرین کی روایت. اگر دونوں ایک دوسرے سے روایت کریں, میں ان سے اور یہ مجھ سے, اسے مدبج کہتے ہیں. مدبج دیباج سے, چہرے کے اس حصے کو دیباج کہا جاتا ہے. یعنی میں اپنا منہ موڑتا ہوں ان سے روایت لیتا ہوں, یا اپنا منہ موڑتے ہیں مجھے روایت دیتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں حدیث المدبج. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ضعیف ہے نہیں, ضعیف ہے, صحیح ہے نہیں, سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن محدثین نے اتنے اہتمام کیا ہے کہ جو کرونا کے آپس میں روایت اس کو بھی الگ سے انہوں نے بیان کیا, اسے مدبج کہا جاتا ہے. دیکھیے, طبقے راوی ہوں اور قرین ہوں, قرین عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک استاد کے شاگرد کو, یہ ایک ہی طبقے کے راوی ہوں لیکن کرونا ہونا چاہیے, وہ آپس میں یعنی ملنا بھی ثابت ہو. آگے سے ایسا فرماتے ہیں متفق لفظا وخطا متفق وضدهما فيما ذكر المفترق. 29 و30 المتفق والمفترق يتعلق بالرواة لا بالمتون. إذا تعلق سند سهي راوي سهي متن سنية، وإذا كان يتعلق بالرواة برواته فإنه ينظر، إذا كان هذا متفق ومفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر. أقول متفق ومفترق دون ثقة اسمه كوي فرق نهي برده كوي نقص نهي. وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فإنه حين محل توقف ولا يحكم بصحة الحديث ولا ضعف فيه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. متفق ومفترق يه وہ روايات ہے جس میں جس کے تعلق راویوں سے ہو کہ راویوں کے نام ملتے جلتے ہیں، لفظ ایک ہے ذات اور ہے، نام ایک ہے ذات اور ہے. سفیان ہے، کون سا سفیان ہے؟ ابن عیینہ بھی، سفیان ثوری بھی ہے. جیسے اس روایت میں حدثنا سفیان، ثقہ ہے کہ نہیں؟ ثقہ ہے. اگر ثقہ ہے اور ہم اسے اور متفق اور مفترق میں سے ہے، یعنی متفق فی الاسم مفترق فی الذات، اتفاق نام میں ہے ذات میں مختلف ہے، سفیان ثوری بھی ہے سفیان بن عیینہ بھی ہے، اگر دونوں ثقہ تو پھر ٹھیک صحیح حدیث ہے، کیا مشکل ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے سفیان بن عیینہ ہو سفیان ثوری ہو، دونوں ثقات ہیں، بشرطے کہ حدثنا سے کوئی دونوں مدلسین ہیں. تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے، اب صرف نام کی بات کر رہے ہیں. جیسے امام بخاری حدثنا سفیان، تو یہ نہیں جانتا جو اوپر والا سفیان نیچے والا سفیان کون سفیان ہے، اوپر اور بن عیینہ نیچے والا جو ہے ثوری ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن سفیان سے ہے، سفیان جو ہے ثقہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ذات کون سی ہے سفیان کی، عیینہ ہے یا ثوری ہے؟ پتہ نہیں چلا. جب ثقہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا حدیث میں، لیکن اگر ایک ثقہ ہے اور ایک ضعیف ہے فرق پڑے گا کہ نہیں؟ اب جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا سفیان ہے کہ نہیں، یا کون سا راوی ہے کہ نہیں. تو متفق اور متفق جو ہے، متفق اور مفترق جو ہے، اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب دونوں کے نام ایک ہوں، ایک ثقہ اور ایک ضعیف، یہ دونوں ضعیف، دونوں ضعیف تو بات ہی ختم ہے. اگر ایک ثقہ ایک ضعیف، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا راوی ہے، پھر اس پہ حدیث پہ حکم لگایا جاتا ہے یا ضعیف ہے یا صحیح ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. اب 31 و 32 المؤتلف والمختلف هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا. مؤتلف والمختلف وہ ہے جس میں خط یا لکھاوٹ کا اتفاق ہو مگر لفظ کا اختلاف ہو. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نام ملتے جلتے ہیں، اور اس زمانے میں نقطے نہیں لگایا کرتے تھے. اب عباس اور عیاش لکھیں ذرا، عباس عیاش بغیر نقطوں کے لکھیں، لکھیں عباس لکھیں عیاش لکھیں، یا لکھیں نا، کیوں لکھنے عباس اور عیاش بغیر نقطوں کے لکھے ذرا، بغیر نقطوں کے لکھا ہے نہیں لکھا، لکھو نا بغیر نقطے کے، اب پڑھو شکل سے ایک جیسا ہے کہ نہیں؟ اب کون سا عباس کون سا عیاش ہے، دونوں راوی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ المؤتلف والمختلف، لفظ ایک جیسا ہے لیکن نام مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو محدثین اس کو بھی دیکھا ہے، جو ایک جیسے لفظ ہیں اس کو بھی دیکھا ہے اور الگ الگ کیا ہے، عیاش یا عباس دونوں کو الگ الگ کیا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنکر الفرد به راوین غدا تعدیله لا يحمل التفرد. منکر کی اور تعریف بھی آ گئی ہے، پہلے بھی ہم نے بیان کی تھی کہ منکر کون سی روایت ہے، جب ضعیف ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو یہ منکر روایت ہے، اور اگر بدعتی ہے فاسق تب بھی منکر ہے. جیسا فرماتے ہیں متروکہ ما واحد به انفرد واجمع لضعفه فهو کرد. متروک یہاں پہ شاید ساقط ہو گئی، کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، آپ لکھ لیں متروک روایت نمبر 33 متروک ہے، لکھ لیں متروک ما واحد به انفرد واجمع لضعفه فهو کرد. متروک وہ روایت ہے جب کوئی جھوٹا، جب کوئی ایسے شخص روایت جس پر جھوٹ کی تہمت ہو، جس سے جھوٹ کی تہمت ہو یا جھوٹا شخص ہو اور وہ حدیث روایت کر، اسے متروک کہتے ہیں. وہ شخص متروک، اس کی حدیث متروک ہوتی ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے، اسے روایت کیوں؟ وہی بات ہے نا، سند میں متروک روایت ہے، اس سند متروک ایک راہ متروک ہے تو حدیث متروک ہو جاتی ہے سند میں. ہاں کسی اور سند سے پورے سند صحیح تو الگ بات ہے, جس سند میں ایک متروک آ جائے ایک ہی کافی حدیث کو متروک کرنے کے لیے. متروک کون سا راوی ہے؟ جس پر جھوٹ کی تہمت. حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا وہ, لیکن روزمرہ زندگی میں جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے. یا حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا تو شبہ تو ہے نا, حدیث نے اس کو پکڑا ہے. بھائی تم جھوٹے شخص ہو, تم حدیث, تمہارا کیا کام ہے حدیث کے؟ جھوٹا فاسق ہے کہ نہیں؟ تم فاسق بھی ہو, جھوٹ بولنے والے ہو, حدیث سے تمہارا کیا تعلق ہے بھائی؟ تم تو اور کام کرو, جا کے سبزی بیچو, کوئی اور کام کرو. سبحان اللہ, سبزی بیچنا کوئی عیب نہیں میرے بھائی, ویسے میں نے کہہ دیا. سبزی بیچنے والے بھی بڑے امام گزرے ہیں الحمدللہ. اچھا, واجمع الرضاء فيه فهو كرد, اس کی روایت مردود ہے, ضعیف ہے, متروک ہے, اور اس پہ اجماع ہے محدثین کا. آگے جیسا فرماتے, والكذب المختلق المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع, موضوع حديث کی تعریف, هو الذي اصطنعه بعض الناس مناسب النبي صلى الله عليه وسلم, موضوع حدیث وہ ہے جسے لوگوں نے گڑا ہو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو. جھوٹا راوی جب روایت کرتا ہے, جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہے وہ راوی جب روایت کرتا ہے اس روایت کو موضوع کہتے ہیں. جو حدیث میں جھوٹ بولے اور اپنی طرف سے الفاظ گھڑ کے کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے. مثال کے طور پہ ایک راوی تھا, اس نے شروع کے الفاظ تو ٹھیک کہے اور بعض میں اپنے الفاظ شامل کر دیے, تو صحیح حدیث جو ہے محفوظ تو ہے لیکن یہ جو ہے یہ موضوع حدیث سمجھی گئی. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم نہیں ہوں, نبی کو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ایک جھوٹا راوی آیا, اس نے کہا الا ما شاء اللہ, یہ لفظ بیچ میں آگے اپنی طرف سے جوڑ دیے, مدرج بھی ہے, مدرج ہے کہ نہیں؟ اپنی طرف سے آپ سب کا فرمان نہیں ہے, اور جھوٹ بھی ہے. جھوٹ کیا ہے, کیا مطلب ہے, معنی پورا تبدیل ہوا کہ نہیں, متضاد ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث میں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, دوسری روایت انا خاتم النبیین لا نبی بعد الا ان یشاء اللہ, الا ما شاء اللہ, تو تکرار ہے کہ نہیں روایت؟ اچھا, حدیث کے موضوع کے تعلق سے یہ باہر کوئی معنی ہے؟ موضوع کے تعلق سے ہے. پہلی روایت میں کوئی نبی نہیں آ گیا میرے بعد, میں خاتم النبی ہوں, بات ختم ہو گئی ہے. اچھا, الا ان شاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا کہ نہیں, چاند سے آنے کا کہ نہیں, چاند سے آنے کا. اس لیے مرزا صاحب نے, قادیانی صاحب نے اس روایت کو بڑا پکڑ بڑا پیش کیا ہے. یہ دیکھیے روایت ہے, اللہ ان شاء اللہ نے چاہا کہ میں نبی بن میں بن گیا, وہ یہ موضوع روایت ہے. اور موضوع روایت کو پکڑ کے تم یہ دعویٰ کرو نبوت کا, نعوذ باللہ, اس مردود کو کیا پتہ علم حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ مثال ہے موضوع حدیث, کئی مثالیں ہیں. اور یاد رکھے, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا جگہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی الفاظ ایجاد کرے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور موضوع سب سے بدترین حدیث ہے, روایت کے اعتبار سب سے بدترین, ضعیف کے اعتبار سے سب سے بدترین روایت موضوع ہے, موضوع روایت ہے. اب آتے ہیں, حدیث کی دو قسمیں ہیں, صحیح اور ضعیف. صحیح کی چار قسمیں ہیں, تفصیلاً بیان کر رہا ہوں تاکہ سمری بھی ہو جائے, مراجعہ ہو جائے. ضعیف, پہلے ضعیف کی بات ہو, ضعیف کی دو قسمیں. ایک ایسے ضعیف ہے جو ینجبر, جس کا ضعف ختم ہو سکتا ہے, منجبر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر راوی کہا ایک روایت ہے, اس کی پانچ یا تین سند ہیں, میں آسان کر دیتا ہوں, تین سند ہیں. پینسل ہے کسی کے پاس؟ مجھے پینسل اور بھی دو, اور پینسل بھی دو مجھے, یہ تین پینسلیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو توڑوں گا نہیں میں, اس کو درمیان سے توڑ دوں, اس کو اوپر سے توڑ دوں, اور اس کو نیچے سے توڑ دوں. مثال کے طور پہ اگر الگ الگ ہو تو یہ نکارا ہے کہ نہیں؟ یہ نیچے سے ٹوٹی ہوئی ہے نا, نکارا ہے. یہ درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے, نکارا ہے. یہ اوپر سے ٹوٹی ہوئی, نکارا ہے. تینوں کو اگر جوڑ دیا جائے, باندھ لیا جائے, کام چلے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا, چلے گا نہیں؟ اچھا, جو ضعیف روایت ہے جو منجبر ہو سکتی ہے, یعنی ایک سند میں تین سند ہے ایک حدیث کی, ایک سند میں ایک راوی مجہول ہے اوپر سے, دوسری سند میں مجہول راوی تو آ گیا, پتہ چل گیا کون ہے, لیکن بیچ میں منقطع ہے, تیسرے راوی میں بیچ منقطع بھی مجھول بھی معروف ہے کون، یہاں پہ پتہ چل گیا، جو منقطع تھے یہاں پہ اس کا پتہ بھی چل گیا، لیکن آخر میں مرسل ہے. یہ جو مرسل یہاں پر موجود ہے درمیان والی میں، اس میں بھی موجود ہے. جب الگ الگ کی جائیں تو ضعیف ہیں ساری، ساتھ ملا دیا صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر اگر ضعیف ہیں کہ نہیں ساری، ضعیف ہے. تو ضعیف روایت جب منجبر ہو جائے آپس میں ملا کے ان طرق کو، تو اسے کہتے ہیں حسن لغیرہ. ضعیف روایت کہ طرق جمع کرنے کے بعد جب وہ اس کا جو خلل ہے، جو ضعف ہے، وہ ختم ہو جائے اور منجبر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں حسن لغیرہ. ٹھیک ہے، حسن لغیرہ الگ الگ کریں سند کو، روایت کو تو ضعیف ہے، ہمیں الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو حدیث عمل کرنا ہے کہ نہیں، یہ عمل کا قابل ہے کہ نہیں، عمل کے قابل ہے کہ نہیں؟ قابل ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے جوڑا ہے ان روایات کو آپس میں، تو اس سے یہ حدیث مضبوط ہو گئی اور صحیح ہو گئی. حسن لغیرہ ہی میں جب حدیث حسن لغیرہ ہے، اب اس کی اور طرق ہے، اس طرق کو جمع کرنے کے بعد حسن لغیرہ ہی صحیح لغیرہ بن جاتی ہے، صحیح لغیرہ. اور صحیح لغیرہ کہ طرق کو جمع کرنے کے بعد صحیح لذاتی ہو جاتی ہے. تو ٹوٹل کس میں پانچ ہوئی، صحیح لغیرہ، صحیح لذاتی، سوری صحیح لذاتی، نمبر دو صحیح لغیرہ، نمبر تین حسن لذاتی، نمبر چار حسن لغیرہ، نمبر پانچ ضعیف. اور ضعیف کی باقی قسمیں جو ہم نے بیان کی ہیں سارے ضعیف کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جو متروک، جس روایت متروک آ جائے وہ منجبر نہیں ہو سکتی، یا کذاب راوی آ جائے جو حدیث میں جھوٹ بول رہا ہے منجبر نہیں ہو سکتی. متروک اور کذاب نہیں ہے تو پھر منجبر ہو سکتی ہے، یعنی پھر ایک اپنا پہن دے دیں بس اپنا، یعنی یہ جس میں ہم نے کہا درمیان سے راوی جو ہے، یہ درمیان راوی جو ہے یہ کذاب راوی ہے، یہ تو چلا گیا نا، باقی دو ہیں ادھر والے بھی ٹھیک، ادھر درمیان میں تو منقطع ہے کہ نہیں، تو روایت کیا ضعیف ہے کہ نہیں، ضعیف ہے. جو اگر یہ متروک نہ ہوتا تو اس کے ضعف منجبر ہو جاتا، جب یہ متروک ہے تو باقی جو جبر پورا نہیں ہو سکا. جبر جوڑنے کو کہتے ہیں، جبیرہ کہتے ہیں جیسے پلستر لگایا جاتا ہے، تو جبر جوڑنے کو کہتے ہیں، تو جڑ نہیں سکتی، سند متصل ہو نہیں سکتی، اس لیے ضعیف باقی رہتی ہے. تو یہ قاعدہ یاد کر لیں، کسی روایت میں سند میں اگر متروک راوی ہو جس پر جھوٹ کی تہمت ہو یا حدیث میں جھوٹ بولتا ہو تو وہ حدیث منجبر نہیں ہو سکتی اور وہ ضعیف باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آخر میں جو مقلوب روایت رہ گئی تھی، مقلوب سے مراد ان یکون القلب فی المتن او یکون فی الاسناد. مقلوب وہ حدیث ہے جس کے متن یا سند میں الٹ پھیر ہو. یہاں پہ دو قسمیں بیان کیا، دیکھا جائے تو تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے، اب سند کی ترتیب کیا ہے یہاں پہ اس حدیث میں، قال بخاری حدثنا الحمید عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان. اگر راوی جو ہے وہ بھول جائے روایت کرتے ہوئے اور سفیان کو پہلے بیان کر دے، حمیدی کو بعد میں بیان کر دے، یہ قلب ہے، الٹ پلٹ ہوا کہ نہیں، کس میں سند میں الٹ پلٹ ہو گیا ہے، یعنی شاگرد جگہ استاد، استاد شاگرد ہیں سارے ثقات، اور پتہ چل گیا کہ ہم سہو ہوا ہے، بشر ہے، جلدی میں کہہ دیا. اچھا ایک مزے کی بات دیکھیں، شاگرد جب سن رہے اپنے استاد سے وہ تصحیح نہیں کرتا اپنے استاد کی غلطی کو، وہ ویسے بیان کر جیسے کہ اس نے سنا ہے. محدثین آ کے کہتے ہیں اس کو ویسی روایت کر کے اصل یہ تھا، اور اس طریقے سے حدیث کے لکھنے والا کبھی جرت نہیں کر سکتا کہ اس کو الٹا سیدھا کر دے، ورنہ پھر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، غلط ہے جیسے اس کو ویسے بیان کر دیا، اور امت میں علماء آئیں گے جو اس کی تصحیح کریں گے. اب صحیح ستہ کہتے ہیں نا، دیکھا جاتا ہے صحیح ہیں تو دو ہیں، بخاری مسلم، تو باقی صحیح تو نہیں، ابن ماجہ میں کئی حدیث ضعیف ہیں. تو صحیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سند سے روایت کیا ہے، اور من اصل فقط احالہ، کچھ نے گردن سے توکر گا کے آپ گردن میں ڈال دیا ہے، پورے سند ہے نا، میں نے تو اپنے حدیث بیان کر دی سند کے ساتھ، اب تاقیمت علماء آتے رہیں گے اور فیصلہ کرتے رہیں گے، میں نے سند دے دی ہے. سند نہ ہوتے تو تب دھوکہ ہوتا نا، پتہ نہیں اس نے تو روایت کیا صحیح ضعیف ہے، کیا پتہ ہمیں. جب سند پوری دے دی اور محدثین بھی موجود ہیں، وہ ہر زمانے میں محدثین موجود رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر وہ راوی کو دیکھتے پھر فیصلہ کرتے ہیں ضعیف ہے یا صحیح ہے. تو پہلی قسم ہے قلب کی، سند میں قلب ہو، الٹ پھیر ہو. دوسری قلب ہو متن میں, کہ متن کے الفاظ آگے پیچھے ہو جائے. راوی سے سب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جتنا بھی چوٹی کا حافظ ہے سب ہو سکتے بعض اوقات انسان سے, اگر پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں یہ تھا تو روایت صحیح, اگر نہ پتہ چلے ضعیف سمجھی جاتی ہے. مقلوب جو روایت ہے ضعیف کی قسم میں سے ہے, اگر پتہ چل جائے کہ اصل کیا ہے تو اچھی بات ہے, نہ پتہ چلے تو پھر ضعیف سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم ہے مقلوب کی, کہ سند جو ہے متن کا سند ہی قلب کر دیا جائے, کہ اس متن کی یہ سند اور اس متن کی یہ سند آپس میں الٹ پلٹ کر دے, پوری سند ہی کسی اور متن کی ہے, اور یہ بھی ضعیف سمجھی جاتی ہے. اور یہ عام طور پہ ہوتا نہیں سوائے امتحان کے, جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ سے امتحان لیا گیا, امام بخاری سے امتحان کے وقت کئی ایسے احادیث کسی متن کا کوئی اور سند کسی سند کا کوئی اور متن اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے دیا, اور ماشاء اللہ سب کو سیدھا کر کے دیا, تاکہ 100 حدیث تھی اور اتحاف سے ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا قوی تھا کہ وہ خاموشی سے سنتے گئے, اور پھر سارے سننے کے بعد شروع سے لے کے آخر تک کس شخص نے کیا سنائے تھے اس کی تصحیح کرتے گئے آخر تک, سبحان اللہ. تو قلب امتحان کے لیے عام طور پہ جو سند اور متن پورے کا ہوتا ہے اس میں سہو نہیں, عام طور پہ جان کو سہو تو نہیں ہوتا نا, ایک راوی میں ایک دو لفظ میں الٹ پیر ہو سکتا ہے, اب پوری سند ہی الٹ پیر ہو گئی ہے متن پہ, تو یہ امتحان کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات محدثین بھی اپنے شاگردوں سے امتحان کے وقت یوں روایت پیش کرتے ہیں, وہ تصحیح کر دیتے ہیں, اور امتحان میں اس کی گنجائش ہے, جائز ہے. تو اس طریقے سے آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقد اتت كالجواهر كالجوهر المكنون سميته منظومه البيقوني, یہ موتیوں کی طرح یہ الفاظ آئے ہیں جس کا نام میں نے منظومه البيقوني رکھا ہے. فوق الثلاثين باربع اتت اقسامها ثم بخير ختمت, فرماتے ہیں کہ 34 بیت ہیں اس نظم کے, اور جس میں اللہ کے فضل و کرم سے خیر سے خاتمہ ہوا ہے, اور پوری انہوں نے اس نظم میں حدیث کی قسمیں بیان کی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس متن کو ہم نے, ہم سب نے ایک اختصار کے ساتھ ہم سب مل کے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم منہج سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آخر میں ضمیمہ ہے, آخر میں 5 منٹ کے لیے ضمیمہ ہے, یہ آپ لوگوں کو ہم جو دیا ہے اس کو بھی یاد کر لیں, جو اس کا تعلق کتاب سے نہیں ہے لیکن چند مصطلحات حدیث کی. اور ایک اور بھی تحفہ اپنے ساتھ لینا نہ بھولیں, ایک سی ڈی حج اسپیشل کے لیے, حج کا موقع ہے آپ خود سنیں, اگر حج پہ جانا چاہتے ہیں نہیں تو کسی اور کو آپ دیں, یا خود سن کے آپ کسی کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں, نصیحت بھی کر سکتے ہیں. دوسرا اہل الحدیث اصحاب الحدیث کون ہیں, یہ آپ کو ایک پیپر دیا گیا ہے جس میں راوی ہیں جو محدثین ہیں ان کی پھر سن وفات بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی الحدیث کون ہیں ان کی تعریف ہے کون ہیں وہ, پھر جو راوی ہیں یا بعض محدثین ہیں جن کتاب و تصنیف کی ہے ان کے نام ہیں اور سن وفات بھی موجود ہے. تو یہ حفظ کرنا, یاد کرنا طالب علم کے لیے. اور یہ جو آپ اس اوراق میں دیا گیا ہے مصطلحات حدیث, بعض اہم ایسے مصطلحات, مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ رواہ السبع یا رواہ الخمسہ, 5 نے روایت کیا یا 7 نے روایت کیا, تو یہ کون ہے, 5 سے کیا مراد ہے, 7 سے کیا, متفق علیہ کیا ہوتی ہے. تو اس تفصیل سے, اور یہاں پر مختلف علماء کے اقوال ہیں, ابن حجر عسقلانی کے قول سے لیا گیا ہے, نمبر 1 متفق علیہ, متفق علیہ سے مراد اردو میں لکھنے ساتھ, یعنی اکثر علماء میں بخاری مسلم جو روایت کرے اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے, اور اتفاق معنی کے اعتبار پہ ہوتا ہے لفظ کے اعتبار سے نہیں. حدیث کے معنی بخاری میں بھی وہی معنی ہے, مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. اگر الفاظ میں اختلاف ہو تو یہ کہا جاتا ہے متفق علیہ لفظ لمسلم, متفق علیہ لفظ جو بیان کیا یہ مسلم کا لفظ ہے. اور امام المجد بن تیمیہ جو شیخ الاسلام کے نانا ہیں, ان کے نزدیک متفق علیہ سے مراد امام احمد, امام بخاری و مسلم, 3 ہیں, لیکن یہ قول مرجوح ہے, ان کا اپنی تصنیف ہے. اس لیے میں نے کہا ابن حجر عسقلانی کا قول کو لیتے, متفق علیہ سے کیا مراد ہے, بخاری مسلم فوراً. رواہ الثلاثہ, بعض کہتے ہیں رواہ الثلاثہ، مراد کیا ہے؟ نسائی، ترمذی اور ابو داؤد. جب کہتے ہیں رواہ الثلاثہ یعنی نسائی، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. رواہ الاربعہ کون ہے؟ اہل السنن. اہل السنن کون ہے؟ نسائی، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ. ٹھیک ہے. رواہ الخمسہ، خمسہ روایت کیا، کون ہے؟ وهم الاربعہ بالاضافه لاحمد بن حنبل. رواہ الخمسہ کون ہے؟ ابن حجر کے نزدیک، اور سے یاد کر. رواہ الخمسہ کون ہے؟ چار اہل السنن والے، اور پانچویں کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ. یعنی نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل. رواہ السته کون ہے؟ بخاری، مسلم اور اصحاب السنن، چار، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی. رواہ السبعہ، ساتویں روایت کیا، کون ہے؟ یہ چھ اور احمد بن حنبل. رواہ الجماعہ، جماعت سے مراد کہا جاتا ہے التسعہ، تسعہ بھی کہا جاتا ہے. تسعہ کون ہے؟ دو باقی ہیں، سات ہے نا، سات تک پہنچے ہم نا. ستہ کون ہے؟ الصحیحین سے بخاری، مسلم اور سنن والے. سبعہ احمد بن حنبل شامل ہو گئے. تسعہ میں دو اور شامل ہوئے، امام مالک اور الدارمی. تو تسعہ میں کون ہے؟ الجماعہ میں کون ہے؟ سارے کے سارے نو نے روایت کیا ہے اسے، اس حدیث کو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.